تین چولہے ہیں. نمبر ایک چاندنی کا نظریہ اور تبلیغ جماعت کا وجود. نمبر دو کا نظریہ اور اسلامی جماعت کا وجود. نمبر تین ڈاکٹر ذاکر نائک کا نظریہ اور آئی آر ایف کا وجود. اس سے پہلے کہ میں یہ باتیں تفصیل سے بیان کروں, آج کے درس میں میرا خیال ہے صرف ایک یا دو ٹاپک کی بات ہو سکے گی, خوارج اور شیعہ. دیکھتے ہیں وقت کتنا ساتھ دیتا ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ بات تفصیل سے بیان کروں, ارکان ایمان کے متعلق جو رسول و جماعت کا عقیدہ اور اہم بنیادیں میں وہ وضاحت کرتا چلوں, پہلے میں نے بات بیان کی تھی ارکان ایمان کے متعلق, بلکہ جو اصول ہیں رسول و جماعت کے جس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تفصیل سے. نمبر ایک ارکان ایمان, اور ارکان ایمان میں چھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لحاظ سے چار چیزوں پہ بات ہوگی, اللہ تعالیٰ کا وجود. نمبر دو توحید ربوبیت. نمبر تین توحید الوہیت اور توحید عبادت. نمبر چار توحید اسماء و صفات. نمبر دو جو دوسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. نمبر چار اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان. نمبر پانچ قدیر پر ایمان. دوسرا جو اصل ہے وہ ہے ایمان کے مسائل. لفظ ایمان جو ہے اس کا کیا تعریف ہے, کیا مفہوم ہے. نمبر تین جو تیسرا اصل ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور اہل بیت کا مقام. نمبر چار حکمران وقت کی فرما برداری, اس کے کیا اصول ہیں. نمبر چھ مسئلہ الولا والبراء, دوستی اور دشمنی کی بنیادیں کیا ہیں. اور آخر میں پھر چند کوئی اور مسائل ہیں جو وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ ٹاپک کے لحاظ سے بیان کریں گے. تو آج کے درس میں خوارج, اس سے پہلے کہ اس فرقے کے بارے میں بات تفصیل سے بیان کروں, ایک تاریخ پس منظر دیکھتے کہ فرقے کیسے آئے وجود میں اور اس کی وجہ کیا تھی, اور بہترین دور میں یا بہترین ادوار میں ان فرقوں پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا, آخر وجہ کیا تھی اور یا کیا وجوہات تھیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حق اور باطل کی کشمکش چل رہی تھی, بلکہ ہر نبی کے دور میں شیطان کے مختلف حربے ہیں, اور شیطان نے ہمیشہ انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور میں صرف دو قسم کے لوگ تھے, یا تو مومن تھے یا کافر تھے, تیسرا کوئی گروہ نہیں تھا. لیکن جب مدینہ نبویہ کی طرف ہجرت ہوئی, ہجرت کے بعد وہاں پر لوگوں کے تین گروہ ہوئے, ایک مومن اور دوسرے کافر اور تیسرے منافقین. اور یاد رکھیں ہمیشہ نفاق تب ہوتا ہے جب اسلام میں طاقت ہوتی ہے. مکہ میں طاقت نہیں تھی, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نفاق بڑھتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین موجود تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور بھی میں موجود تھے, اور آج بھی موجود ہیں. اور منافقوں کے مختلف طریقے رہے ہمیشہ, ہر دور میں ایک طریقہ نہیں تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا ایک اور طریقہ تھا, ابوبکر صدیق کے دور میں دوسرے قسم کا طریقہ تھا, عمر فاروق کے دور میں ان کا یہ طریقہ بھی اس طریقے تبدیل ہوتا گیا. جس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ طاقت ہے یا ضعف ہے امت میں, اس کی بنیاد پر اور اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے طور طریقے بھی تبدیل کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی, اور حق اور باطل کی پہچان آسان ہوتی تھی. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کاتم سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز تھے یا رازدار تھے. منافقین کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد
وحی کا دروازہ بند ہو گیا اور منافقین کی پہچان جو ہے وہ صرف ان کے اعمال سے ہی معلوم کیا جا سکتا تھا. باطن اور دل کے حال سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور ہم حکم جو ہے کسی شخص پر اس کے ظاہری عمل پر ہی کر سکتے ہیں. تو مشکل پڑ گئے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے, اور یہ مسئلہ اس طریقے سے بڑھتا گیا. ابو بکر صدیق کے دور میں انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا, سب سے پہلا فتنہ. اور جو اعراب تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, جن کا ایمان پختہ نہیں تھا, ان لوگوں نے بھی زکات دینے سے انکار کیا, اور سب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کی. یہ فتنہ ختم ہوا. عمر فاروق کے دور میں منافقین دبے ہوئے تھے, اور ان کے دور میں فتوحات اسلامیہ, آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو مشرق سے مغرب تک اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا, لا الہ الا اللہ. اور قادسیہ کے جنگ کے بعد جب فارسیوں کو شکست ہوئی تو یزدجرد نے ایک اعلان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کہ عمر کو ہم قتل نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم ان لوگوں پر غلبہ پا سکتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اس طریقے سے ہم سے لڑتے ہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں یہ جو فارسی تھے, پرشین جو تھے, اسلام سے 1000 سال پہلے کی یہ سلطنت آ رہی تھی, یہ امپرر جو تھی اسلام سے 1000 پہلے پرانی ہے, اور ان کی دڑائیں بالکل, ان کی جو بنیاد بالکل مضبوط تھی, اور عربیوں کو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ جانور زندہ رہتے ہیں صحراؤں میں یا جنگلوں میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے, ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں, اور جزیر عرب کو انہوں نے ویران چھوڑا ہوا تھا اس طریقے سے, ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دین اسلام سے نوازا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی, تو یہ جزیر عرب تھا جو پوری دنیا کا منبع وحی اور روشنی کا ایک منبع تھا, یا سورس سے روشنی کی. تو انہوں نے دیکھا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر عمر کو قتل کرنا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہو کے قتل کرو, عمر پہ ایسے غلبہ نہیں پا سکتے. تو ایک شخص نکلتا ہے وہاں سے, ابو الولوہ مجوسی, مدینے کی طرف آتا ہے اور غلامی قبول کرتا ہے. حضرت المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان کی غلامی اختیار کرتا ہے, اور دل میں یہ نیت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا ہے, اور زبان سے اس شخص نے کلمہ بھی پڑھا. کیونکہ عزت جد نے یہ کہا کہ یہ جو قوم ہے بڑی عجیب قوم ہے, جو مسلمان ہیں, دو لفظ کہنے زبان سے, صرف دو لفظ کہنے آتے ہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, یہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں, آپ کی جان بھی محفوظ, آپ کا مال بھی محفوظ. دو جملے کہنے میں کیا مشکل ہے, اگر قتل کرنا تو اس طریقے سے قتل کرو حضرت عمر کو. تو وہ شخص آتا ہے, یہ دو جملے پڑھ لیتا ہے اور غلامی اختیار کرتا ہے, اور کچھ عرصہ وہاں مدینے میں رہتا ہے اس طریقے سے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, انہوں نے دیکھا, اس شخص کی طرف دیکھا کہ بھائی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. عمر فاروق نے پوچھا یہ شخص کون ہے, مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور ہتھیار بنانے کا کاروبار کرتا ہے, تلوار بنانی ہے, خنجر بنانے ہیں, خنجر بنانے میں ماہر تھا, اسلحہ بنانے میں بہت ماہر تھا. عمر فاروق نے فرمایا مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگ رہا. مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس شخص کو نکال دوں, یا اسے مدینے سے باہر نکال دوں, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا آپ چاہیں تو میں قتل کر دوں. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں, کس چیز کی بنیاد پر آپ اسے نکالو گے یا اسے قتل کرو گے. عمر خطاب کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی کشف ہوا یا کوئی الہام ہوا, انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, بڑی عجیب غریب طریقے سے دیکھ رہا ہے. انہیں یہ علم ہوا کہ یہ شخص کوئی چیز چاہتا ہے, لیکن پتہ یہ چاہتا کیا ہے, تو کوئی بھی شخص, کوئی بھی مومن بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, کسی کی شکل دیکھے بتا سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس بات کو بھول گئے اور چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد فجر کی نماز کے وقت نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر تکبیرۃ تحریم انہوں نے پڑھی, یہ شخص پچھلے صف میں کھڑا ہے, خنجر نکالتا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ شہید کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. اتنی ہی نہیں بلکہ 7 صحابہ اور بھی اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں. جب ان کو قابو میں لیا جاتا ہے شخص کو, تو یہ بدبخت بندہ خنجر جو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اپنے گردن پہ اسے چلا دیتے اور خودکشی کر لیتا ہے. جو مخالفین تھے یہود نصارہ, کیونکہ جنگ جو تھی وہ صرف پرشن کے خلاف نہیں تھی, یہودیوں کے خلاف بھی تھی نصارہ کے خلاف بھی تھی, اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ حربہ جو ہے بڑا اچھا حربہ ہے, کلمہ پڑھ لو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور فتنی برپا کر لو, کون روک سکتا ہے؟ تلوار سے نہیں روک نہیں سکتے, ان کا قطر ہم کر نہیں سکتے, لیکن اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کمزور ہو جائیں. یمن سے ایک شخص نکلتا ہے عبداللہ بن سبا ابن السوداء, حضرت عثمان بن عفان بہت رانو کے دور میں. وہ شخص جو ہی مکہ کی طرف آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بٹے ہوئے ہیں, کچھ لوگ حضرت عثمان کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ مخالف ہیں. تو اس شخص نے دیکھا یہ بڑا اچھا موقع ہے, اور وہ شخص نفاقاً اسے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو یہ دروازہ کھل گیا نا, جو بھی دشمن ہے یا اچھا یا برا جو بھی ہے کلمہ پڑھ کے شامل ہو جاتا مسلمانوں کے ساتھ. تو جہاں جہاں پر لوگ بیٹھتے حضرت عثمان کی کوئی برائی کرتے تو یہ بھی شامل ہو جاتا, اور لوگوں کے دل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محبت اور پیار اور اہل بیت کی محبت کی باتیں اس شخص نے ایسے ایسے شروع کر دی. مکہ سے اسے نکال دیا گیا, مکہ میں علم تھا, علماء تھے, مدینہ کی طرف گئے وہاں پر بھی یہ کامیاب نہ ہو سکا. پھر جب مصر کی طرف, مصر میں اس شخص کے سننے والے کچھ اکٹھے ہو گئے, پھر یہ گیا عراق کی طرف اور شام کی طرف, وہاں پر بھی اس شخص نے اپنے کوئی گروہ بنا لیے. پھر واپس مدینے کی طرف آیا اور علی بن ابی طالب سے یہ کہا کہ علی تو ہے. حضرت علی کو تعجب ہوا کہ کیا مطلب ہے اس کا, کیا ہے تو ہے؟ اس شخص نے کہا تو اللہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیا. حضرت علی نے اس شخص کو پکڑا اور قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ شخص بھاگ گیا اور نکل گیا. لیکن اس کی سوچ موجود تھی. علوی اور نصیری شیعہ جو ہیں وہ آج بھی شام میں موجود ہیں, ان کے کچھ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سوچ حضرت عثمان کے زمانے میں موجود تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حضرت عثمان کے مخالف تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ ناجائز مخالف تھے بالکل, اس وقت وقت نہیں میں تفصیل سے بیان کروں کہ وجوہات کیا تھیں, آپ کو ہسٹری میں پڑھی ہوگی آپ نے. ان میں سے جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی گورنر ہیں سب کو تبدیل کر کے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھے اپنے رشتے دار وہاں پہ لگا دیے, اور ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں, اور کچھ لوگوں پر انہوں نے حد بھی قائم کی جنہوں نے حدود کا ارتکاب کیا. تو مخالفین موجود تھے اور منافقین بھی اس طریقے سے موجود تھے رحمک اللہ, جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس طریقے سے پھیلا دیا کہ اچھے لوگ بھی سمجھدار لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے, اور لوگ اکٹھا ہوئے مصر سے شام سے عراق سے حج کے موسم میں کہ حج کرنا چاہتے ہیں, اور 2,000 اور 3,000 کے قریب کی تعداد میں لوگ مدینہ کے قریب آ کے ٹھہر گئے, اور لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں. اور حقیقتا ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. یہ پہلی مرتبہ تاریخ میں خوارج نکلے, اس سے پہلے خوارج کا وجود نہیں تھا. تو اس طریقے سے خوارج نکلے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ان کا نام یا ان کا وجود ابھی نہیں تھا. جیسے آج خوارج مشہور ہیں, سب سے پہلا سٹیپ جو انہوں نے اٹھایا وہ عثمان کا قتل تھا. لیکن ایک گروہ نہیں تھا ان کا, ایک خاص جماعت نہیں تھی ان کا, ایک موحد نہیں تھا, کوئی مؤسس نہیں تھا ان کا. مختلف لوگ تھے, منافقین بھی تھے, کچھ ان کے بیچ میں دوسرے اعراب بھی تھے, کچھ لوگوں نے بدلہ بھی لینا تھا جن پر حدود قائم کی گئی. یہ سب کا مجموعہ تھا جو انتقام کی صورت میں آیا اور عثمان کو شہید کر دیا. اس کے بعد میں یہ فتنہ پھر آ گیا وجود میں, عثمان کے قاتلوں کو سزا دینی چاہیے, قصاص لینا چاہیے, اور حضرت علی کو زبردستی ان منافقین نے خلیفہ بنایا. شروع میں انہوں نے انکار کیا, حضرت طلحہ کے پاس گئے انہوں نے انکار کیا, حضرت زبیر بن عوام کے پاس گئے انہوں نے انکار کیا. تو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر آپ میں سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا تو ہم مدینہ میں روزانہ قتل وغیرہ شروع کر دیں گے, عثمان کو قتل عام کر دیں گے. تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرار کیا اور وہ خلیفہ بن گئے. لیکن کیونکہ منافقین بھی موجود تھے اور قاتل بھی موجود تھے اور حق والے بھی موجود تھے, تو پتہ نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا اور کیسے قتل کیا. جب حضرت عثمان کا قتل ہوا تو ان کی بیوی کی تین انگلیاں کٹ گئی تھی. جب مخالفین نے وار کے قتل کرنے کی کوشش کی تو ان کی بیوی نے آگے ہاتھ جو ان کی تین انگلیاں جو ہے کٹ گئیں, اور حضرت عثمان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا. تو ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا نے وہ قمیض, حضرت عثمان کی قمیض جو ہے تین انگلیاں جو ان میں ایسے لپیٹ کے وہ حضرت معاویہ کو بھیج دی, کیونکہ وہ اموی خاندان کے تھے سب. اور انہوں نے یہ کہا کہ خون کا بدلہ آپ نے لینا ہے یا قصاص آپ کے ذمہ ہے. حضرت معاویہ شام کے گورنر تھے جیسے آپ جانتے ہیں, حضرت ابو بکر کے زمانے سے. حضرت معاویہ نے جب قمیض کو دیکھا اور انگلیوں کو دیکھا, انہوں نے قمیض کو جو ہے منبر پر لٹکا دیا اور لوگوں کو جمع کیا کہ اس طریقے سے ہمارے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا, انہوں نے شہید کیا, تو ان کے بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ. 60,000 بندوں سے تیار ہو گیا اور انہیں کہا ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, ان ظالموں نے اس طریقے سے انہیں قتل کیا تو قصاص لینا ضروری ہے. حضرت علی نے چاہا کہ حضرت معاویہ ساتھ ہو جائیں اور اس طریقے سے ہم دونوں مل کے جو مخالفین ہیں جنہوں نے عثمان کا قتل کیا انہیں سزا ہم اکٹھے مل کے دے سکتے ہیں. حضرت معاویہ نے یہ سوچا کہ اگر بیعت میں کر لوں ایک دفعہ اور ان کو سزا نہ مل سکے یا سزا نہ دے حضرت علی تو پھر مشکل ہو جائے گی اور حضرت عثمان کا دم ان کا قتل جو ہے وہ رائے گا چلا جائے گا. تو ہر کس کا اپنے اپنے ایک اجتہاد تھا اور صحابہ کرام کا اجتہاد اپنی جگہ صحیح ہے. جن کا اجتہاد سچ تھا ان کو دگنا اجر ملے گا, جنہوں نے اجتہاد میں غلطی کی ان کو ایک اجر ضرور ملے گا کیونکہ وہ اجتہاد کے اہل تھے. اور جیسے آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہے جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ جمل میں 10,000 صحابہ شہید ہوئے اور جنگ صفین میں 70,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. جب جنگ صفین کو روکنے کے لیے حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت عمرو بن العاص نے یہ نعرہ لگایا کہ قرآن مجید کو حاکم بناتے ہیں, اس جنگ کو روکتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں کچھ اکثر تھے وہ بدو تھے, جو لوگ تھے جو اعراب ہیں. انہوں نے یہ بات درست ہے, قرآن مجید کو ہم فیصل مانتے ہیں اور اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں. حضرت علی نے انکار کیا, علی نے فرمایا کہ اگر میں غلطی پہ ہوتا اور قرآن مجید پہ عمل نہ کرتا تو کبھی جنگ شروع ہی نہ کرتا, تو حق میرے ساتھ ہے, مخالفت انہوں نے کی ہے, تو قرآن مجید کے خلاف میں نے کوئی عمل نہیں ایسا کیا. تو میں حق پر ہوں اور میرا ساتھ دو. ان لوگوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. جب قرآن کی بات بیچ میں آئی, اللہ کے کلام ہے, ہم قرآن مجید کے فیصلے کو ہی مانیں گے, بزرت علی اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو اکثر لوگ بھی یہی تھے ان کی فوج میں, تو انہوں نے جنگ کو روک دیا اور فیصلے کے لیے صاحب اکرام کو بلایا گیا, اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جب فیصلہ ہوا اور تحکیم ہوئی تو یہی لوگ جو بدل تھے انہوں نے مخالفت کی دوبارہ. انہوں نے کہا دیکھیں, یہ فیصلہ قرآن کا نہیں ہے, یہ فیصلہ ہے انسانوں کا. اور حضرت علی اور معاویہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین, انہوں نے انسانوں کے فیصلے کو آگے کیا اور اللہ کے فیصلے کو چھوڑ دیا, اور یہ قرآن مجید کی مخالفت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, ان الحکم الا للہ, فیصلہ اور حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جس نے اس فیصلے کو تبدیل کیا وہ کافر ہے, جس نے قرآن مجید کا رد کیا یا انکار کیا وہ کافر ہے. تو یہ گروہ سب سے پہلے حضرت علی کی فوج میں سے نکلا اور یہ الگ ہو گئے, اور یہ خوارج کے سب سے پہلے بہت خوارج تھے. جب یہ الگ ہوئے, حرورہ ایک جگہ ہے, وہاں پر اکٹھے ہو گئے. یہ خوارج بھی کہتے ہیں اور حروری بھی کہتے ہیں, اپنی ہسٹری میں نام حروری بھی پڑھا ہوگا کہیں. حرورہ ایک جگہ ہے, وہاں پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کفر کا فتویٰ جاری کر دیا. نعوذ باللہ, حضرت علی کافر ہیں, حضرت معاویہ کافر ہیں, حضرت عمر بن العاص کافر ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری کافر ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو کافر نہیں کہا وہ بھی کافر ہیں. حضرت علی کو خبر ملی, حضرت علی وہاں پہ گئے, ان سے بات کی, وہ باز نہ آئے. پھر اور اکٹھے ہوئے, تبھی 12,000 کے تعداد میں وہ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ پہ, اپنے کیمپ وہاں پہ لگا دیے اور وہاں پر وہ رہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ بھیجا مناظرے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, جب میں وہاں پہ گیا بڑا عجیب منظر دیکھا کہ کوئی سجدے میں گرا ہوا رو رہا ہے, کوئی قیام کی حالت میں, کوئی رکوع کی حالت میں, اور ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, جب میں وہاں پہ گیا اور ان سے مصافحہ کیا, ان کے ہاتھ سوجے ہوئے تھے, جیسے اور کے سنب ہوتے سوجے, اس طریقے سے سخت اور سوجے ہوئے تھے, عبادت کر کر کے صلاۃ اللیل سر رات پڑھتے رہے. اور ان سے مناظرہ کیا, اس مناظرہ کے بعد 4,000 لوگ رہ رات پہ آ گئے 12,000 میں سے, اور ان لوگوں نے اپنی سوچ کو چھوڑ دیا جو باطل سوچ وہ رکھتے تھے, اور جو باقی تھے وہ بے حد درمی میں رہے اور انہیں تلوار اٹھائی. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اور اب کوئی چارہ نہیں, بلکہ مسلمانوں کو قتل عام ہونے شروع کر دیا, جہاں پر کوئی مسلمان ملتا انہیں قتل کر دیتے, اور یہود و نصارہ اور جو دوسرے کافر لوگ تھے انہیں چھوڑ دیتے. تعجب کی بات ہے, کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, مسلمان کو قتل عام کرتے ہیں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا ہمیشہ یہی نعرہ رہا, ان الحکم الا للہ, اور یہ سب سے پہلا نعرہ تھا جس کی وجہ سے اس امت میں انتشار اور اختلاف پیدا ہوا اور یہ فرقہ بندی شروع ہوئی. اس سے پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا, سب مسلمان تھے اور کوئی فرقہ بھی نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ نعرہ سنا, انہوں نے فرمایا, کلمۃ حق اريد بها باطل, بات تو حق ہے لیکن اس کے پیچھے یہ بہت بڑا باطل چھپا رہے ہیں. کیا باطل تھا؟ کہ مسلمان کافر ہیں, نعوذ باللہ, صحابہ کرام کافر ہیں, اور مسلمان کو قتل عام کرنا صرف اس ایک بات کی بنیاد پر. ان کے خلاف حضرت علی جنگ کرتے ہیں تو ان کا وہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے, چند لوگ بچتے ہیں. یہ جو چند لوگ ہیں یہ نکل جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر چھپ جاتے ہیں. ان میں سے ایک شخص نکلتا ہے, عبد الرحمن بن ملجم. یہ شخص آپ جانتے کون ہے؟ ایک عالم شخص ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بھیجا مصر کی طرف لوگوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عام شخص کو نہیں بھیجتے, ایک پڑھے لکھے عالم کو بھیجا. لیکن جب راہ راہ سے تھوڑا سا دور ہوا اور گمراہی کے دل میں اس طریقے سے یہ شخص غرق ہوتا گیا اور راہ راست پر واپس نہیں آیا، صرف اپنے ہی اس گروہ بندی میں اور اس گروہ کے ساتھ رہا صراط تباہ، تو حق سے دور ہوتا گیا اور اس مقام پر پہنچ گیا کہ حق باطل ہو گیا اور باطل حق ہو گیا. تین لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم بن ملجم، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 17 رمضان کو وقت انہوں نے چن لیا کہ تین لوگوں کا قتل کر کے فتنہ ختم ہو جائے گا، حضرت علی کا قتل، حضرت محمد بن ابی سفیان اور حضرت عمرو بن العاص، اور فتنہ ان تین لوگوں کی وجہ سے ہے، جب ان کا قتل کر دیں گے تو امت سے فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. چنانچہ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت جب وقت طے ہوا تھا، ابراہیم بن ملجم حضرت علی کے قتل کے لیے تیاری کرتے اور جاتے ہیں، اور جو ہی وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز کے لیے پیچھے سے وار کرتے ہیں اور حضرت علی کو زخمی کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کو ابھی کچھ نہ کہو، اگر میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو پھر قصاص لے لینا. حضرت علی مولانا شہید ہو جاتے ہیں چند دنوں بعد. اس شخص کو جب بند کر دیتے ہیں، وہ کوڑے مارتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کیا بے شک میں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری زبان کو ہاتھ نہ لگانا، میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھا، لیکن کام کیا کرنے آیا، حضرت علی کا قتل کرنے آیا. شام میں حضرت معاذ بن ابی سفیان نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے سے اس شخص نے وار کیا، ان کو پیچھے کمر پہ چوٹ لگتی ہے، زہریلا خنجر تھا، وہ بچ جاتے ہیں. اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور نماز پڑھاتا ہے، ان کی جگہ دوسرے شخص کو قتل کر دیا گیا. تو اس طریقے سے دو صحابہ بچ جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں. ابراہیم بن ملجم اور اس کے ساتھی، باقی ساتھی جو ہیں، یہ گروہ اس وقت بھی موجود تھا اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے یہ فتنہ منتشر ہوا. تو یہ ایک تاریخی پس منظر تھا. اب ابن کثیر کی ابتدائے النہایہ میں دیکھ سکتے ہیں، ابن اثیر کی تاریخ میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو قصہ انشاءاللہ اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مل جائے گا. پہلے دیکھتے ہیں یہ خوارج کون ہیں، ان کے کیا معتقدات ہیں، اور کیا آج کے دور میں یہ موجود ہیں یا نہیں. اصل میں خوارج کی پیشن گوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اپنی زندگی میں. صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی یمن سے آئے اور کچھ سونا مال غنیمت ساتھ لے کے آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کی تقسیم کی اور کافروں کو دے دی، تلی کے قلب کے لیے، ان کے دل نرم کرنے کے لیے انہیں بانٹ دیا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے اور آسمان کی خبر جو آتی ہے اس پر مجھے امین سمجھتے ہو، صبح شام وہی نازل ہوتی ہے، اس کی تو بات مان لیتے ہو، اور زمین کے چند درہم دیے میں نے، اس پہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس شخص وصف دیکھیں، اس حدیث میں وصف بھی موجود ہیں. قال فقام رجل غائر العینین، ایک شخص اٹھا، آنکھیں دھسی ہوئی، مشرف الوجنتین، چوڑا چہرہ، ناشد الجبہ، اس کا ماتھا جو تھا ابھرا ہوا، کس لحیہ، بڑی داڑھی، محلوق الراس، سر کے بال مڑے ہوئے، مشمر الازار، اور اس کے جو کپڑے تھے وہ ٹخنے کے اوپر تھے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، بہت بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویلک اولست احق اہل الارض ان یتق اللہ، تو نے کیسی بات کی، کیا اس زمین پہ، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ متقی ہے یا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے؟ قال راوی کہتے فول الرجل وہ شخص چلا گیا, یہ لفظ کہہ کے چلا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے, کوئی اجازت مانگی کہ اس شخص کے سر میں قلم نہ کر دوں, یہ منافق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرے, ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو. لعلہ یصلی. وذا خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکم من مصلی یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے. کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم امر ان انقب عن قلوب الناس, مجھے نہیں حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل کو چیروں. ولا اشق بطونهم, نہ لوگوں کے پیٹ پھاڑوں. قال ثم نظر الی وهو مقف, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ شخص جا رہا تھا, اس کے پیر کی طرف دیکھا. وقال, اور فرمایا انه یخرج من ضیضی هذا, اس شخص کی کمر سے یعنی اس شخص کی اولادوں میں سے ذریت میں سے ایسے لوگ آئیں گے قوم یتلون کتاب اللہ, ایسی قوم آئے گی پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی کلام تو پڑھیں گے. لا یخالف تراقیہم, حلق سے نہیں اترے گا اللہ تعالیٰ کی کلام, قرآن جو پڑھتے رہیں گے. تحقرون صلاتهم وهم صلاتهم, تم اپنی نماز کو حقارت نظر سے دیکھو گے ان لوگوں کی نماز کے سامنے. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ, دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. لئن ادرکتہم, اگر میں ان لوگوں کو پالوں لاقتلنہم قتل ثمود, ایک روایت میں ارم, اگر میں ان کو پالوں تو میں ان کا ثمود یا ارم کا قتل کر دوں. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اور اس میں چند ان کے جو اوصاف وہ بیان کیے ہیں, اور واقعی ایسا ہی ہوا اور یہ لوگ وجود میں آئے بعد میں. اور یہ شخص جو تھا اس کا نام ہے ذوالخویصرہ, اس کا کنیہ ہے, اور فقوس بن زہیر السعدی اس شخص کا نام ہے. اور جو فتنہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوا, یہ شخص سر فہرست تھا, سب سے آگے تھا. اور حضرت علی کے زمانے میں بھی یہ شخص ان کے ساتھ تھا جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا. دوسری روایت میں صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیخ جو قوم کے آخری زمان, آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی نکلے گی احداث و اسنان, جوان ہوں گے چھوٹی عمر والے ہوں گے, سفہاء الاحلام, سمجھ کسی چیز کی نہیں ہوگی, دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی. یقولون من خیر قول البریہ, بات کریں گے سب سے اچھی بات کریں گے, یعنی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. لا یجاوز ایمانهم حناجرهم, ان کا ایمان ان کے گلے سے آگے نہیں جائے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. فاینما لقیتموہم فاقتلوہم, جہاں پر انہیں دیکھو انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو. فانک قتلہم اجر لمن قتلہ یوم القیامہ, جو قتل کرے گا انہیں اجر ملے گا قیامت کے دن. اور قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگ بھی قتل وغیرہ شروع کر دیں, بلکہ حق میں وقت جو ہے وہ حد قائم کرے گا. تو ان روایات سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس طریقے کے لوگ موجود تھے, اور یہ جو چند اوصاف بیان ہوئے خوارج کے, کیا یہ ہر زمانے میں موجود ہیں یا اس زمانے میں تھے صرف, آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے, آئیے دیکھتے ہیں کہ اہم اصول جو ہیں وہ کیا ہیں. خوارج کے اہم اصول ہر دور میں یوں کے اصول رہے ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ. سب سے پہلا اصول جو ہے نمبر ایک التکفیر بالمعاصی, یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے کافر ہیں, ان کے نزدیک جو شخص کبیرہ گناہ کرے وہ کافر دین اسلام سے خارج ہے. نمبر دو الخروج علی ائمۃ المسلمین, مسلمان حکمرانوں کے خلاف سر اٹھانا اور ان کے خلاف نکلنا چھوٹے چھوٹے غلطیوں پر. اگر کوئی حکمران ظالم ہے تو ان کے نزدیک کافر ہے, اگر کوئی حکمران شرابی ہے تو ان کے نزدیک کافر ہے. نمبر تین الخروج علی جماعت المسلمین ومعاملۃ معاملۃ الکفار, مسلمانوں کے خلاف نکلنا اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانا اور کافروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا. بلکہ ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جس ملک میں حکمران ظلم کرے یا شریعت کے احکام لاگو نہ کرے تو وہ کافر ہے, اور وہ ملک جو ہے وہ دار حرب ہے, دار اسلام نہیں ہے. اس لیے وہ قطر غارت پر اتر آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ سامر مسلمان ہے یا کافر ہے. نمبر چار, قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تعویل کرنا اور امر بالمعروف نہی عن منکر جتنی بھی آیات ہیں ان آیات کو حکمرانوں کے خلاف غلط تفسیر بیان کرنا اور اس طریقے سے حکمرانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا اور وہ دلیل بھی قرآن مجید سے لینا. نمبر پانچ, ان میں زیادہ تر جاہل لوگ موجود ہوتے ہیں اور عالم کم ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک بھی صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا, ایک بھی صحابی خوارج کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں تھا. جب وہ الگ ہوئے اور ان کا گروہ بنا تو ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام نے ان کی مخالفت کی ہے. نمبر چھ, ظاہراً وہ اچھے اور پرہیزگار اور نیک لوگ لگتے ہیں, یعنی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور شلوار یا قمیض جو وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے اور دین کو سختی سے دین پہ عمل کرتے ہیں. ان سے اکثر لوگ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں, یعنی سمجھدار اور بزرگ لوگ کم ہوتے ہیں. نمبر سات, دین کی سمجھ بہت کم, عمل تو ہے دین کا سختی بھی لیکن سمجھ بہت کم ہے. جیسے کہ نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا, یقرؤون القرآن لا یزال ترقی, یعنی قرآن تو پڑھیں گے سمجھ نہیں ہے قرآن مجید کی. نمبر آٹھ, مغرور ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہم سے زیادہ بڑا عالم کوئی بھی نہیں, سب سے اچھے ہم ہیں اور ہمارے علماء ہیں, باقی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب جاہل ہیں, چاہے جتنا بھی بڑا عالم ان کے سامنے کیوں نہ ہو. اور صحابہ کرام کے دور میں انہوں نے سب صحابہ کو گمراہی کا فتویٰ لگایا, اور بلکہ حضرت علی, حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص جیسے بڑے عظیم صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. نمبر دس, احادیث کا کم استعمال کرنا, زیادہ قرآن کی آیات بیان کرنا اور تعویل ان کی تعویل کرنا لیکن احادیث سے اور سنت سے بہت کم دلائل پیش کرتے ہیں. نمبر گیارہ, سورہ تقلب ٹھہرے نہیں رہتے, ثابت قدمی نہیں ہے, بہت جلد اس کی بات سنی اس کے پیچھے لگ گئے, اس کی بات سنی اس کے پیچھے لگ گئے, یعنی جو بھی حکمران کے خلاف بات کرے یا کوئی دلیل بیان کرے یا ایسا مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے جو اس کے مخالف ہو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نمبر بارہ, بہت جلدی ہی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر حجت قائم کیے. نمبر تیرہ, دلوں پر غلط فتوے لگا رہے, لوگوں کے دلوں کو دیکھ کے نہ تو ظاہر نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں یہ شخص ظاہر نماز بھی اگر پڑھ رہا ہے لیکن دل کا ہمیں پتہ ہے دل کا اچھا نہیں ہے, دل میں یہ منافق ہے, یہ تو صرف لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھتا ہے, لیکن دلوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نمبر چودہ, سختی اور طاقت کا استعمال کرنا اور عام مسلمانوں سے الگ الگ رہنا, عام لوگوں سے. اس کے بعد مسلمانوں کو قتل کرنا اور کافروں کو چھوڑ دینا. ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے, اگر سنت یا حدیث ان کے خلاف آ جائے تو اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, یہ درست نہیں, اور باطل قرآن کی تعویل کو پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے کوئی خاص علماء نہیں ہیں جن کی طرف رجوع کرتے ہیں, چند طالب علم یا کچھ اور گمراہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں, اور ان کے نہ تو کوئی خاص تاریخ نہیں, کوئی خاص مؤلفات نہیں, نہ کوئی خاص کتابیں ہیں جن کی طرف رجوع کریں, ہر دور میں جسے سمجھتے ہیں کہ اچھا شخص ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ سب سے اہم جو ان کی صفات میں نے بیان کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ خوارج کا عقیدہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ ارکان ایمان پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلے, اللہ تعالیٰ موجود ایمان سے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. توحید ربوبیت توحید الوہیت میں یہ اچھے لوگ ہیں, شرک نہیں کرتے, یہ لوگ شرک کے سخت مخالف ہیں. اور اس میں یہ بھی فائدہ, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے وہ اچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں وہ اچھے ہیں, لیکن کیا پورا عقیدہ درست ہے؟ ہم ایک چیز کو تو دیکھیں باقی سب چیزیں چھوڑ دیں, یہ انصاف نہیں ہے. اور عقیدہ میں صرف شرک و توحید نہیں ہے, عقیدے کے اصول ہیں جس میں نے پہلے بیان کی، اور ان سب اصولوں پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اور ان سب اصولوں کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ اہل سنت جماعت کے مطابق ہیں تو درست ہیں، اگر اس میں ایک اصل بھی غلط ہے تو پھر اہل سنت جماعت ایسے نہیں ہے. تو عقیدے کے لحاظ سے، توحید کے لحاظ سے ربوبیت میں شرک نہیں کرتے اور الوہیت میں شرک بھی نہیں کرتے. توحید اسماء و صفات میں، اچھا ایک جو اہم بات ہے، اس سے پہلے بات کرنا بھول گیا میں، ان کے قسمیں جو ہے یاد رکھیں، آگے بات نہیں ہوگی. متقدمین وہ تھے جو ہے علی کے زمانے میں تھے، اور متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں جو ہر دور میں آتے ہیں. متقدمین وہ ہیں جو حضرت علی کے صحابہ کرام کے دور میں تھے، اور متاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں. اور جو متاخرین ہیں ان کے عقیدے میں زیادہ بگاڑ آیا. جو پہلے سے متقدمین تھے، جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، وہ صرف حاکمیت کی مسئلے میں غلطی کی اور مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کیا. یہ دو ان کی سب سے بڑی غلطیاں تھیں. لیکن جو بعد میں آئے اور اہل کلام کے ساتھ وہ لوگ رہے جو جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، ان سے متاثر ہوئے، تو پھر وہاں عقیدے میں اور بھی بگاڑ پیدا ہوا. تو اسماء و صفات میں جو متقدمین تھے وہ درست تھے، اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ثابت کرتے تھے اور صفات بھی ثابت کرتے تھے. لیکن جو بعد میں آئے متاخرین جو ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کیا، جسے کہتے ہیں صفات الخبریہ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، ان سب کا انہوں نے انکار کیا. فرشتوں پر ایمان ان کا عقیدہ درست ہے، فرشتوں پر ایمان وہ صحیح طریقے سے لے کے آتے ہیں. انبیاء پر ایمان بھی ان کا درست ہے، حضرت السلام پر ایمان لے کے، سب انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کے نزدیک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء المرسلین ہیں، ان کے عقیدہ درست ہے. کتابوں پر ایمان، جو متاخرین ہیں انہوں نے معتزلہ کا قول لیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، نعوذ باللہ. یہ قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں مخلوق ہے، جیسے معتزلہ نے کہا، یہاں پر بھی غلطی ہوئی. آخرت پر ایمان انہوں نے، خاص طور پر جو متاخرین ہیں، جو ہر دور، آج کے دور میں ان میں سے کچھ گروہ میں ایسی بیان کرتے موجود ہیں، شفاعت کا انکار کیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. جانتے ہیں کیوں شفاعت کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ جب گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے تو کافر کو شفاعت کام آئے گی؟ کبھی کام نہیں آئے گی. تو شفاعت کا مکمل انکار کرتے ہیں. اور صراط اور میزان، صراط کا پل، صراط اور ترازو کا بھی غلط تعبیریں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حقیقتاً نہیں ہے، نہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا اور نہ ہی صراط حقیقتاً صراط ہوگی. اور قدر پر، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے مسئلے میں بھی انہوں نے غلطی کی، غلط عقیدہ رکھا، اور تقدیر کے منکرین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے خود اپنے اعمال پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ارکان ایمان کے مسائل تھے. ایمان کے مسئلے میں انہوں نے بھی غلطی کی کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایمان زبان کا قول ہے، کچھ لوگوں نے کہا زبان کا قول کے ساتھ دل کا قول بھی ہے، لیکن کیا زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، اس میں بھی اس کا آپس ان لوگوں کا آپس میں اختلاف تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ اور کم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کم ہوتے زیادہ نہیں ہوتا. اور دوسری غلط ایمان کے مسئلے میں نے کی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر دار اسلام سے خارج ہے. ولی امر کی طاعت اور فرما برداری میں بھی غلطی کی انہوں نے کہ اگر حکمران کوئی کبیرہ گناہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسے اتارنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. اگر قتل کر سکتے قتل کر دو، قتل نہیں کر سکتے تو امت میں چین سے نہیں بیٹھنا جب تک کہ اسے تبدیل نہ کیا جائے. صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے جس میں نے بیان کیا، جو متقدمین تھے، حضرت ابوبکر عمر کے حد تک ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت علی کو بھی خلیفہ نہیں مانتے، اور کفر کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، خاص طور تحکیم کے بعد، جب مسئلہ قرآن مجید کی حاکمیت کا ہے اس کے بعد انہوں نے کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا. خبر احاد، یعنی جو متواتر حدیث نہیں، جو احاد حدیث ہے، وہ عقیدے کے مسائل میں ان کو بطور دلیل نہیں پیش کرتے. اور آخر میں سب سے بہترین کتاب ان کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری نہیں ہے، مسند الربیع ایک کتاب ہے جس میں کافی من گھڑت اور ضعیف روایات ہیں، اس کتاب کو آگے کرتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ تھا، مجمل عقیدہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متاخرین خوارج ہیں، متقدمی تو چلے گئے اور آج کے دور میں بھی ہیں، ہر دور میں ہیں، کیا یہ سب ایسے ہی ہیں جو میں نے بیان کیا ہے یا نہیں؟ یا خارجی کسے کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے، جتنے سارے عقیدے میں نے بیان کیے، یا ان میں سے اگر کچھ ایک دو چیز بھی آ جائے تو وہ کافی ہے خارجی کہنے کے لیے یا خوارج میں ہونے کے لیے؟ تو ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 320 ہے، بیان کر رہی ہوں، اس میں بیان کر دیتا ہوں. ایک محدث تھا یزید بن الفقیر، یہ شخص کہتا ہے میں خارجوں کی سوچ رکھتا تھا اور میں حج کے لیے نکلا اپنے ساتھ ایک گروہ بنا کے، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ حج کریں گے، حج کے بعد لوگوں پر نکلیں گے. نکل کے کیا کریں گے؟ خارج کیا کرتے ہیں؟ ہاں، تو حج کے بعد حج کریں گے، حج کے بعد نکلیں گے لوگوں کے خلاف. جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ایک حلقہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں اور کوئی شخص بیٹھا اور بات کر رہا ہے. یہ شخص کہتا میں وہاں پہ گیا، دیکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ مشہور صحابی رضی اللہ عنہ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. میں بھی بیٹھ گیا بات سننے کے، کیا کہہ رہا ہے. جنتیں مشہور ہوں گی، الجہنمیون، تو ان کی بات چل رہی تھی. تو یہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور قرآن جی کی چند آیات بیان کی. حضرت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کو پتہ مقام محمود کیا ہے؟ قرآن جی کبھی پڑھا ہے؟ شخص کہتا ہے ہاں. کہتا کیا ہے مقام محمود؟ اور شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو وہ شخص کہتا میں سنتا رہا اور قرآن مجید سے حضرت جابر بن عبداللہ نے باتیں بیان کی اور احادیث سے بھی باتیں بیان کی. تو کہتا ہے میرا دل، میرا سینہ پہ کوشادہ ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ میں غلطی پہ تھا، اور ہم جتنی بھی ساتھی تھے سب کے سب راہ راست پر آگے سوائے ایک شخص کے تھے. اور انہوں نے یہ دعا کی کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کی وجہ سے ہدایت دے دی ہمیں. یہ قصہ پورا دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں ورقہ میرے ساتھ، پتہ نہیں کہاں میں نے رکھا ہے، صحیح مسلم روایت حدیث نمبر 320، آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ قصہ مل جائے گا. یزید بن فقیر، اب وہ شخص جو گمراہ تھا، جو مسافر قتل عام کرنے جا رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص راہ راست پہ آ گیا الحمدللہ. اور محدثین میں سے مشہور محدث ہیں، صحیح ستہ میں اس کی روایت ملتی ہے، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سب نے اس شخص کی حدیث کو لیا اور یہ ثقہ ہے اور وقت کا امام بھی ہے. تو آپ دیکھیں کس طریقے سے جب علماء کی طرف رجوع ہوتا ہے اور راہ راست سامنے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے توفیق عطا فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ سب معتقدات خوارج کے ہوں جو میں نے ابھی بیان کیے، اس کے بعد پھر وہ شخص خارجی ہو سکتا ہے. ان میں سے چند اگر مسائل بھی کوئی شخص اپنا عقیدہ بنا لے تو اسے خارجی کہتے ہیں اور وہ خوارج میں شامل ہو جاتا ہے. اور متاخرین میں دو قسم کے گروہ ہیں، موجود ہیں آج کے دور میں. ایک قسم ہے جو سیاست اور ایک ملک کی صورت میں موجود ہیں، اور یہ اباغیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور عمان کے علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں، اور عمان میں جو مذہب ہے وہاں پہ یہی اباغیہ کا مذہب ہے، خارجی مذہب ہے، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو دوسرا گروہ متاخرین کا، وہ ہیں جو صرف سوچ رکھتے ہیں، ان کا کوئی خاص ملک نہیں ہے، کوئی خاص حکومت نہیں ان کے پاس. اور یہ بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ جو ہمیشہ ایک گروہ کی صورت میں رہے اور اپنی تنظیم بنائی اور حکمرانوں کے ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف سر اٹھایا اور ان پر کفر کے فتویٰ جاری کیا، اور یہ جماعت التکفیر والہجرہ مصر میں مشہور ہے. شکر مصطفیٰ مصری جو تھے یہ اس جماعت کے بانی ہیں, اور یہ شخص اصل میں ایگریکلچر انجینئرنگ پڑھ رہا تھا. دیکھیں شریعت کہاں اور ایگریکلچر انجینئرنگ کہاں, اور اپنی تعلیم کو مکمل کرنے سے پہلے وہ دین کی طرف بڑھا, کیونکہ علماء سے دین حاصل نہیں کیا اور صحیح طریقے سے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو خود بھی گمراہ ہوا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا, اور یہ اس طریقے سے یہ گروہ بڑھتا گیا اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے. اور اسی گروہ سے ایک دوسرا گروہ نکلا اخوان مسلمین کا, حسن البنا اس گروہ کا بانی ہے, اسے قطب اس گروہ کا مطلب علمی شخصیت ہے, یہ گروہ آج بھی موجود ہے. اور جو دوسری قسم ہے ان متاخرین کی, وہ ہے جو صرف سوچ رکھتے ہیں, ان کی خاص کوئی گروہ بندی نہیں تھی یا ابھی بھی کوئی گروہ بندی نہیں ہے. کچھ لوگ شامل ہو گئے اخوان مسلمین کے ساتھ اور کچھ لوگ ابھی صرف سوچ رکھتے ہیں, اور ان میں شامل ہے اسامہ بن لادن. اسامہ بن لادن کی سوچ جو ہے وہ یہی سوچ ہے اخوان مسلمین والی. شروع میں اس شخص کا عقیدہ بالکل درست تھا, اور یہ یہاں سے گیا افغانستان میں, شخص نے جہاد کیا اور ان سے دور تھا جو اخوان مسلمین ہیں, یہ تکفیر ان سے بالکل دور تھا. لیکن آہستہ آہستہ ایمن زواہری کے ساتھ جب ملا, ایمن زواہری اخوان مسلمین کا خاص بندہ ہے, اس کی وجہ سے وہ شخص متاثر ہوا اور اس کی سوچ بھی تبدیل ہوئی اور تنظیم القاعدہ وجود میں آیا, اور اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملک ہے, افراتفری ان ملکوں میں موجود ہے کہ اگر ایک کافر کو قتل کرنا ہے بم بلاسٹ کر دیتے ہیں, ایک کافر مرتا ہے اور بہت سارے بیچارے معصوم لوگ معصوم جانیں چلی جاتی ہیں. یہ وہی سوچ ہے جو پہلے خوارج کی تھی اور آج کی خوارج کی بھی یہی سوچ ہے, اور یہ سوچ تا قیامت رہے گی, کیونکہ جب شیطان موجود ہے تو یہ گمراہ راستے بھی موجود ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سب راستوں سے دور فرمائے, اور ہمیں قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت کو جمع کر دے, اور جو بھی انتشار اور اختلاف موجود ہے اس سب کا رجوع قرآن اور سنت کی طرف ہو. تو یہ خوارج کے بارے میں میں نے چند باتیں بیان کی, مختصر میں نے کوشش کی ہے, اور بھی بات تھا لیکن میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہے کہ خوارج کون ہے اور کہاں رہتے ہیں, کس طریقے سے وہ وجود میں آئے. دوسری بات میں خیال نہیں کر سکتا, ابھی وقت کافی ہو گیا ہے. شیعت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے دس میں بات بیان کروں گا اور تفصیل سے بیان کروں گا, ان کو کتابوں سے کوٹ کر کے انشاءاللہ. جی تو شیعت کی بات پوری نہیں ہو سکے گی. بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب کسی بھائی کے پاس ہے تو دیکھ لیتے, کیونکہ شیعت بات اگر شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آدھی کریں گے, آدھی بات نہیں درست نہیں. خواتین
حضرات, گزشتہ جمعرات کو میں نے اعلان کیا تھا معذرت کے ساتھ, خواتین میں سے دو سوال آئے تھے جن کے جواب نہیں دیے جا سکے تھے, اس لیے موضوع سے ہٹ کر تھے, اور اس سلسلے میں میں اس دفعہ بھی درخواست کروں گا کہ موضوع سے متعلق بھی سوال کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی معلومات حاصل ہو سکیں, اور بہرحال آپ کا حق ہے کہ یہاں آتے ہیں علماء موجود ہوتے ہیں تو دوسرے سوال بھی اسے پوچھے جا سکتے ہیں. لہٰذا میں ڈاکٹر صاحب سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ پہلے میرے وعدے کے مطابق ان سوالوں کے جواب مختصرا دے دی جائیں جو پچھلے دفعہ پوچھے گئے تھے, اب اگر خواتین موجود ہیں تو وہ بہرحال سن سکتی ہیں.
اس کے بعد انشاءاللہ اور عزیز جو بھی سوالات ہیں آج کے موضوع سے متعلق وہ پوچھے جا سکتے ہیں.
یہ سوال ہے بچے کے کان میں اذان دینے کا, اگر بچہ پیدا ہو جائے کیا اذان دینی چاہیے یا نہیں, اور سائلہ نے یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ قاری مبشر ربانی صاحب کہتے جائز نہیں ہے اور قاری عبد الباسط کہتے ہیں جائز ہے. مبشر ربانی صاحب تو قاری رکھ ہمارے عالم ہیں ماشاءاللہ, قاری عبد الباسط واقع قاری ہیں عالم نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا جائز ہے یا نہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ صحیح حدیث کے مطابق جو میں نے حدیث پہ نظر ڈالی دیکھا کہ حدیثیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے. پھر انہیں ایک حدیث ملی بیہقی میں اور سند کے مطابق وہ حدیث صحیح تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے جائز ہے. یہ کیسے میں نے خود سنی تھی. لیکن بعد میں بشیر بانی صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ البانی اس بات سے رجوع کر چکے اور مشکات کی شرح میں انہوں نے اس سے رجوع کیا کہ بچے کے کان کے اندر اذان دینا درست نہیں, اور جو روایت بعد میں ملی وہ بھی تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ بھی درست نہیں, اس میں بھی غلف ہے, تو بہتر ہے بچے کے کان کے اندر اذان نہ دی جائے, یہ بہتر ہے. دوسرا سوال ہے طلاق کے بارے میں. طلاق کے مسائل عام طور پر جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ عام مجالس میں دو چیزوں پر کبھی بات نہیں کرتے, اور اس کی اجازت ہمیں بھی نہیں ہے. نمبر ایک طلاق کے مسائل, نمبر دو وراثت کے مسائل, کیونکہ یہ سنگین مسائل ہیں. اس میں صلہ رحمی اور قطع رحمی کے اندیشہ ہوتا ہے اور خدشہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص صرف ایک اس چٹھی کو دے کے کر دے, یہ کہہ دے کہ طلاق نہیں ہوئی, اور یہ چٹھی کے سر پر جو کہے طلاق ہو گئی ہے, تو گھر اجڑ جاتے ہیں اس طریقے سے. تو طلاق کے مسائل میں عام طور پر یہ ہے کہ قاضی کی طرف جاتے ہیں, اور یہاں پر یہی سسٹم ہے. ہمارے علماء نے یہی سکھایا ہے کہ میاں بیوی دونوں جاتے ہیں قاضی کے پاس, اور قاضی ہی اس پورے ماحول کو دیکھ کے سارے مسائل کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر وہ فیصلہ صادر کرتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ گھر نہ اجڑے. یہاں کے علماء کو میں جانتا ہوں, یہاں پہ قبا دوست بھی ہوں, ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ گھر نہ اجڑے, اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو اسے دور کیا جائے. اور میں ایسے قاضی بھی جانتا ہوں جس دن وہ طلاق کے مسئلے میں کوئی فتویٰ دے کے آتے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے, بیچاروں کو نیند نہیں آتی پھر اس رات. تو طلاق کے مسائل میں بہن سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہاں پہ قاضی ہیں, محکمہ کبریٰ میں گئے, وہاں پہ مترجمین بھی موجود ہیں. بلکہ میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ طلاق کا ہو کسی کا بھی, وہاں پہ جائیں, ترجمہ کرنے والے وہاں پہ موجود ہیں, اور آپ کو فتویٰ بھی دے دیں گے, بلکہ اس پہ اسٹمپ بھی لگا دیں گے انشاءاللہ. خوارج نہیں, خوارج وہ ہیں جن کی صفات میں نے بیان کی ہیں, یہ خوارج ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے حاکم ہیں یا محکوم ہیں, اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, اور پھر تکفیر کے بعد تفجیر ہوتا ہے, پھر قتل عام ہو جاتا ہے. کافر حکمران کے خلاف سر اٹھانا یہ خوارج نہیں ہے. کافر حکمران کے خلاف سر اٹھانے کے لیے بھی شروط ہیں, اگر فائدہ ہے تو سر اٹھاؤ. اگر مسلمان حکمران ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص درست نہیں ہے, آپ اسے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کیا ہے, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ سوطان, پہلے دیکھو تاؤ. اگر یہ حاکم ہے, مسلمان حکمران ہیں, کوئی شخص کہتے ہیں کافر اسے اتارنا چاہیے جیسے خوارج کہتے ہیں, کوئی ضوابط ہیں یا نہیں, یا اپنی مرضی سے جسے بھی کوئی چیز بری لگے تو اسی پہ عمل کرے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑے تفصیل سے بیان کیا. ان ترو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, جس نے آنکھ سے نہیں دیکھا سنی سنے تو بات نہیں ہوگی. یاد رکھو یہ حدیث جو ہے یہ واضح, اس میں شرطیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر ایک آنکھوں سے دیکھو کہ اس حکمران نے کفر کیا سنی سنے کہ نہیں. نمبر دو انترو کفرن بواحا, کفر دیکھو کہ اس نے کفری عمل کیا یا اسے منہ سے کفری قول نکلا. نمبر تین بواحا, واضح کفر ہو, شک کی بنیاد نہ ہو, یہ کفر بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. نمبر چار عندکم من اللہ سلطان, تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہو یہ عمل یا قول اس نے کی یہ کفر ہے. تو ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کوئی دیکھتا ہے, اور اگر حکمران ثابت بھی ہو جائے کافر ہے, پھر بھی اس کی اور شرائط ہیں, اگر اس کے خلاف سر اٹھانا ہے اس میں سے ان شرائط کے ساتھ ساتھ طاقت ہونی چاہیے اسے اتارنے کے لیے. نمبر سات دوسرا حکمران الٹرنیٹو آپ کے پاس ہو, جو جس کو اس جگہ پہ آپ رکھیں جو متقی پرہیزگار ہو. نمبر آٹھ درء المفاسد مقدم جلب المصالح, یہ قاعدہ ہے, شرعی قاعدہ ہے کہ اگر اس حکمران کو جو ظالم ہے, جو کافر بڑھ کے قرار اس کو علماء نے دے دیا, اس کو اتارنا چاہتے ہیں, اگر اس کو اتارنے میں مفسدہ زیادہ ہے, امت افراتفری زیادہ ہے, قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، امن و امان ختم ہوتا ہے، تو پھر اس کو اتارنے چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، جب اللہ تعالیٰ حکم ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. اور جو اہم بات ہے اصل اس میں، حکمران جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ظالم قرآن کہاں سے آئے؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں، عوام سے آئے ہیں، عوام سے آئے ہیں، باہر سے مقرر ہیں؟ کوئی اور فتویٰ ہے کسی کے پاس؟
اباؤ
جال کی طرف آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آیا سنے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظالموں کو ہم ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو وہ عمل کرتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج امت کا اگر ہم حال دیکھیں، امت کا حال کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہیں سارے. امت میں کیا ہے؟ شرک، بدعات، خرافات، محرمات، ترک الواجبات، سود خوری، حرام خوری، زنا، کیا کچھ امت میں نہیں ہے. اور کیا سمجھ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے؟ ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ اچھے اور نیک اور صالح حکمران لے کے آئے گا، ابو بکر صدیق لے کے آئے گا ان کے لیے. جیسی امت ہوگی ویسا حکمران ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا پوری ہسٹری دیکھ لیں آپ. اور یہ جو اسباب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ باپ دادا سے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ووٹوں سے آئے ہیں، کسی اور بھائی نے فرمایا کہ باہر کی طاقت ہے، یہ سب اسباب ہیں، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ ہم اور آپ ہیں. اللہ کی قسم، آج ہم اس دین کی طرف رجوع کریں، قرآن سننے کی طرف رجوع کریں، اس شرک کو مٹا دیں، بدعات خرافات اس امت سے ختم ہو جائیں، یہ حکمران بھی تبدیل ہو جائیں گے. اللہ عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں جب لوگ متقی و پرہیزگار تھے اور سب صحابہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ان سب سے بہترین جو تھے انہیں حکمران بنایا، انہیں خلیفہ بنایا. ابو بکر صدیق سب سے بہترین تھے، کوئی اور کیوں نہ ہوا، عام صحابہ میں سے کیوں نہ ہوا. پتہ یہ حکمت نہیں ہے، اگر تم اچھے ہو تو سب سے اچھا جو ہے وہی آپ کا حکمران رہے گا. اسی طریقے سے ان کے بعد عمر بن الخطاب، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ خلافہ راشدہ ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہوتا گیا، فتنے ہوتے گئے، فرقہ بندی ہوتی گئی، اور حکمران بھی اس طریقے سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے گئے، اور آج کا حال آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج اگر واقعی ہم اس امت کی اصلاح چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بھی جو موجود ہیں تبدیل ہو جائیں، تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حدیث کو اٹھاؤ، اس امت سے شرک کو مٹا دو، یہ بدعات جو نظر آتی ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. یہ حکمران خود بخود، جس نے ان حکمران کو مسلط کیا ہم پر، اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا. یاد رکھیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے. اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کتنے حکمران تھے، کل حکمران تھے، آج کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے دن اور 24 گھنٹے میں جو ایک تخت پہ بیٹھا تھا، آج وہ زمین پہ گرا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے؟ رتم سے یہ چاہتا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور پوری امت میں توحید اور صحیح عقیدہ پھیلاؤ. جب یہ اس امت کی اصلاح ہو جائے گی، تو انشاءاللہ جتنے بگاڑے ہیں سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے.
تین سوال ہیں،
تو ایک ابھی پوچھ لیں، میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں.
پہلا سوال تو یہی ہے کہ مال کا دار و مدار جو ہے یہ نیتوں پہ ہوتا ہے. آپ نے اس چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا، آپ نے ساروں کے عقیدے بتا دیے، اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، یہ حدیث ہے. اور آپ نے جو بھی کوئی کسی سے کوئی غلطی سے ہو رہا کچھ ہو رہا، آپ نے کسی کو خارج بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا.
بھائی کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و بدر نیت پر ہے، اور میں نے نیت کی بات کی ہی نہیں. میں نے آپ کو ابھی پہلی دفعہ دیکھا ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، اور ہمیشہ ہم اپنی دروس میں نیت کی بات بھی کرتے ہیں اور اس میں عقیدے کی بات بھی کرتے ہیں، اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے اگر اس کے خلاف عمل کرے تو اس کی معافی ہے، یا وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ میں سمجھ چکا ہوں. میں نے کسی کو صرف غلطی کی بنیاد پر خارجی نہیں کہا, میں نے عقیدے کی بنیاد پر, اور عقیدہ نیت ہوتا ہے, یاد رکھیں. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا عمل ہے یا زبان کا عمل ہے؟ عقیدہ دل کا عمل ہے. جب عقیدہ کی بات ہوتی ہے تو میں نے تقریباً یہاں پہ 20 پوائنٹ بیان کیے ہیں, اور سب کا تعلق دل سے ہے اور نیت سے ہے. کوئی شخص کسی کو کافر اس وقت تک نہیں کہتا جب تک وہ اپنے دل میں یہ اقرار نہ کر لے کہ یہ شخص کافر ہے. غلطی سے اگر زبان سے کوئی کہہ دے یہ کافر ہے, اسے رجوع کر لے تو وہ الگ بات ہے. لیکن ایک شخص سے امت میں نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں حکمران ہے, اس نے کافروں کا ساتھ دیا ہے, یہ کافر ہے, اور جو شخص اسے حکمران مانے وہ بھی کافر ہے, تو یہ زبان کی غلطی ہے یا نیت کی غلطی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں.
میرا نا اشارہ کسی کی طرف نہیں, میرا تو سارے لوگ جو بیٹھے ہیں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنی نیت کے حساب سے اپنے عمل,
یہی میں کہہ رہا ہوں عقیدہ.
لیکن آپ کہہ دیا کہ نہیں بس کسی سے یہ غلطی ہوگی تو خارج ہو گیا, کسی سے یہ
نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کسی سے غلطی ہو گئی, چلو آپ نے سمجھا نہیں ہے.
سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا سر, یہ سارے اپنے عقیدے میں مخلص لوگ ہیں.
الحمدللہ, میں بھی یہی کہتا ہوں.
اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمتوں کی بات ہوگی,
الحمدللہ,
کوئی اس افوت درگزر کی بات ہوگی, ان میں سے ایک بھی بات یہاں پہ نہیں ہوئی. یہاں پہ کوئی عالمانہ قسم کا بات
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ساتھی پہلی دفعہ آئے ہیں, یہ سلسلے وار درس چل رہا ہے اہلسنت جماعت کے عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو پچھلے ہمارے 6 درس گزر چکے ہیں, اور اس میں ہم ان دروس میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا. تو ایک درس ایسے جاری رہے گا, پچھلے درس میں ہم نے ہندوؤں کی بات کی, یہودیوں کی بات کی, عیسائیوں کی بات کی, اور آج کے درس میں جو باطل فرقے ہیں امت میں موجود ہیں وہ کون سے فرقے ہیں, ان سے کیسے بچیں, بچنا چاہیے کہ نہیں, بچنا چاہیے کہ نہیں, آپ سے کچھ بچنا چاہیے کہ نہیں؟
امار کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو منافق تو وہ ہوگا جو دل کا منافق ہوگا.
تو پھر منافق کی نیت کیا ہوتی ہے؟ منافق کی نیت کیا ہوتی ہے؟
جب ایک آدمی جو ہے نا وہ مخلص ہے, تو اگر وہ غلطی سے کچھ کر رہا ہے تو وہ منافق نہیں ہوتا.
میرے بھائی, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی ہے, جو منافقین موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بتائے کہ کون کون سے منافق ہیں. آپ نے سنیں حضرت حذیفہ کو نام بتائے کہ ان کا جو نیت ہے اس کے خلاف ہی عمل کر رہے ہیں, ان کی نیت ہی بگڑی ہوئی اصل میں. اور جو لوگ آج موجود ہیں جو خوارج کا کام کر رہے ہیں, ان کی نیت میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ مسلمان جو یہ کافر ہے. اب قتل و غارت نہیں دیکھی, یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, کتنے مسلمان بچے مر رہے ہیں, یہ بغیر نیت کے کام ہو رہا ہے؟ یہ آپ غلطی سمجھتے ہیں اسے؟
نہیں, غلطی بھی نہیں ہے, یہ بدنیتی بھی نہیں ہے,
خلوص سے وہ کر رہے ہیں,
خلوص سے مسلمان قتل کر رہے ہیں. وہ تو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ان سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں, جو بلکہ ظلم کر رہے ہیں.
اچھا, ایک بم بلاسٹ ہو ریاض میں, ٹھیک ہے, بچی گزر رہی ہے, بچی گزر رہی ہے, 10 سال کی بچی, ایک منٹ, 10 سال کی بچی گزر رہی ہے, انہیں جو عمارت کو گرایا, یہ 10 سال کی بچی مری ہے, یہ معصوم جان گئی ہے, یہ ظالم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں, جس نے ایک جان کو ایک قتل کیا اس نے ساری انسان کا قتل کیا, ناجائز قتل ایک بھی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صحیح بخاری, یہ بات سنا جائے, صحیح بخاری مسلم کی میں روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی علم ہو جائے. صحیح بخاری مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے. حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ کے دوران ایک ایسے کافر پر تلوار اٹھائی جس نے بہت سارے صحابہ کرام کا قتل کیا اور شہید کیا, وہ سخت کافر تھا. حضرت اسامہ بن زید جوان تھے, جو ہیلے تھے, تلوار اٹھائی اور اس کافر پر حملہ کیا, اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اس کافر نے کہا جب تلوار سر پہ دیکھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اسامہ نے تلوار اسے مار دیا, قتل کر دیا. ایک صحابی دیکھ رہا تھا, صحابی نے کہا اے اسامہ تو نے کیا کیا, تلوار پڑے ایک بار قتل کر دیا اسے. چنانچہ نبی علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور نبی علیہ وسلم بلاتے ہیں اسامہ کو, اسامہ یہ تو نے کیا کیا, ایک شخص کا قتل کیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ, اس شخص نے ویسے منہ سے کہہ دیا, اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ وہ پکا مومن بن گیا ہے, اس نے صرف ایسے ہی تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا کہ اس نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا؟ حضرت اسامہ نے پھر وہی بات دہرائی, یا رسول, اس شخص نے فلاں قتل کیا, فلاں اسے نام لے کے فلاں کو قتل کیا, فلاں کو قتل کیا, بڑا سخت اور ظالم شخص تھا. پھر اس نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا, پھر اسے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا. تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تیرے سامنے ہوگی اور تجھ پر حجت قائم کرے گی. یہاں پر اسامہ خاموش ہو گئے اور رونے لگے اور یہ فرمایا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا. صحیح بخاری مسلم آپ دیکھ لیں, یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنی زبان سے کہتا ہے ہمارے لیے وہ مسلمان ہے, زبان سے کلمہ پڑھا اس نے مسلمان ہے, دل کا حال اللہ تعالیٰ جانے. اور کسی کو کافر کہنے سے پہلے اس کا سینہ چیر کے دیکھو اور دیکھو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں. کوئی کر سکتا ہے اسے؟ آپ کسی کی شکل دیکھ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ حدیث رسول کو پیچھے چھوڑ دیں, علماء سلف صالحین کے سب اقوال کو پیچھے چھوڑ دیں اور ایک شخص سے زانوں خلاف سر اٹھاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اچھا شخص ہے, چاہے کافروں کو قتل کرے چاہے مسلمانوں کو قتل عام کرے, یہ شخص اچھا ہے, یہ انصاف ہے ہمارا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا, ایک جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسان کی جان بچائی. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہماری شریعت ہے. یہ سوچ جو آج میں نے بیان کی ہے یہ اس لیے بیان کی ہے تاکہ ان سے بچا جائے, اس سوچ سے بچا جائے. اللہ کی قسم اس امت میں جو بگاڑ ہے, اس امت میں جو انتشار ہے, اگر آپ اور ہم بات نہیں کریں گے تو انتشار بڑھتا رہے گا. علماء بیچارے صبح شام بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ شیخ ابن باز کو کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے, شیخ ابن عثیمین کو کہتے ہیں یہ عالم سلطان کا عالم ہے, اسے گاڑی مل گئی, چار بیویاں مل گئی, بنگلہ مل گیا, بس یہ. اور علامہ البانی کہتے ہیں یہ مرجی ہے, یہ کہتے ہیں یہ کوئی عالم ہے. اور میں نے یہاں پہ کیا بات بیان کی ہے, یہ کون کہتے ہیں جو وقت کے عالموں کو عالم نہ سمجھیں, جو ہر ایرے غیرے کی بات کے پیچھے لگتے ہیں, جس کی داڑھی دیکھی اور شوہر ٹکنے کے اوپر دیکھی اور اس نے کسی کافر کے خلاف بات کر لی, بس وہ سب سے اچھا ہے, اسی کی پیروی کریں. اور جس نے حق بات بیان کی, نہیں جی یہ تو بکا ہوا ہے, اس کو کیا بات ہے, لوگوں کی نیت میں کیا ہے؟ نیت تو اچھی لوگوں کی, آپ نیت کی بات کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں اپنی. ایک شخص ہے اپنے دل میں مذاق کر رہا ہے لیکن بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نیت نہیں ہے اس کی طلاق کی, زبان سے کہہ دے تجھے طلاق ہے. آپ بتائیں نا ہوگی یا نہیں ہوگی؟
بالکل,
تو نیت کہاں گئی تھی؟ نیت نہیں ہے,
لیکن یہی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ جب اس نے زبان سے کہہ دیا تو ہو گئی. جہاں میں نے نیت کی بات کی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان عمل مالو بھی نہیں آتا.
تو یہ میں نے ابھی صحیح بخاری مسلم میں قصہ بیان کیا ہے. نہیں نہیں تضاد نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں جو نیت کی بات ہے اسے بھی شریعت پہ تولو. یہ نہیں کہ جو آپ کو اچھی لگے وہ نیت کی بات ہے, جو اچھی لگے وہ نیت کی بات نہیں ہے. نیت پورے ترازو میں تولو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اسامہ بن زید کو, اچھا کام نہیں کیا, کیوں اس کا قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھا؟ حالانکہ دیکھا جائے جو آج کا مسلمان کسی حکمران کی فوج میں ہے, اب کیا پتا وہ پیسے کے لیے ہے یا اسلام کا دشمن ہے؟ آپ نے اس کسی نے کی کے دیکھا؟ بےچارے عام فوجی, عام سپاہی, واللہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں انہیں زندہ جلا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی حکمران کافر ہے, یہ حکمران کے ساتھ اس نے ساتھ دیا ہے اور حکمران کافر ملا ہوا یہ بھی کافر ہے. بھائی اس کو ضرورت ہے کھانے کی, پینے کی, گاڑی کی, وہ دنیا کے لیے اس نے ایسا کیا, وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے, دنیا کے لیے اس نے ایسا کیا, کیا وہ بھی کافر ہے؟ گناہ کبیر کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے. اور جو فرق ہے, جو گناہ کبیر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہتے ہیں وہ خوارج ہیں, چاہے وہ کل کے ہوں چاہے وہ آج کے دور کے ہوں, کسی کو بات اچھی لگے یا نہ لگے.
جو حضرات نئے آئے ہیں یہاں پر, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ آج اس سلسلے کا چھٹا پروگرام ہے, اس سے پہلے الحمدللہ 5 کیسٹ جاری ہو چکے ہیں. ان کیسٹ کو سنیں آپ تفصیل سے, اطمینان سے کہ کیا چیز بیان کی جا رہی ہے, اور جہاں پر صرف قرآن و حدیث سے دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے, لہٰذا اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو پہلے اس کو سنیں سمجھیں اور پھر اپنی دلیل کے ساتھ بات کریں. یہ بھی میں آپ سے ایک مرتبہ نے گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کسی مسئلے میں یہاں پر بحث کا رخ نہ اختیار کریں, پروگرام ہو جانے دیں, اس کے بعد انفرادی طور پر بیٹھ کر یا بعد میں رابطہ قائم ہو کر آپ تفصیلاً اطمینان اپنا حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.
ایک سوال ہے, what do you say about those Muslims who speak against Muslim rulers of our times in out of it? یعنی جو عام لوگوں کے سامنے کسی مسلمان حکمران کے خلاف کوئی بات کرے, ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سلف صالحین کا ہمیشہ یہی راستہ رہا ہے, حکمران ظالم ہے کوئی شک نہیں ہے، جو ظالم حکمران ہے کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس حکمران کی غلطیاں بیان کرنا یہ خوارج کی سب سے پہلی سیڑھی ہے. جو خارجی نکلتے ہیں سب سے پہلے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، پھر ہاتھ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیں حکمران بگڑے ہوئے ہیں، اصلاح کیسے کی جائے؟ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے خلاف باتیں کی جائیں یا اخباروں میں ان کے خلاف اس طریقے سے باتیں کی جائیں تو انتشار پیدا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ نسل و جماعت کا طریقہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید، پھر اسامہ بن زید کی بات آگے یا آپ کو بات بھی یاد رہے گی، ان سے سوال کیا گیا کیا آپ حضرت عثمان کو نصیحت نہیں کرتے کہ لوگوں کے خلاف کتنی باتیں کر رہے ہیں، اپنی نصیحت کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان چیزوں سے جو لوگ برا سمجھتے ہیں ان سے باز آ جائیں، بات ختم ہے. اگر یہ گورنر جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ کے خاندان کو انہیں اتار دیں کیا مشکل ہے، انتشار ہی ختم ہو جائے گا. حضرت عثمان بن زید فرماتے ہیں کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی انہیں نصیحت نہیں کی، یا یہ چاہتے میں سب کے سامنے نصیحت کروں؟ میں نصیحت کرتا ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں، اور میں ایسا دروازہ شر کا نہیں کھولنا چاہتا جس کی وجہ سے پھر میرے بعد میں آنے والے اس دروازے کی طرف جا کے ہر حکمران کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے برا اور بھلا کہیں. تو حکمران کو اگر آپ نے نصیحت کرنی ہے تو نصیحت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ابو داؤد میں ایک روایت ہے، ابو سعید خدری کی مشہور روایت ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمت حق عند سوفان جائر. صحیح حدیث ہے، کچھ علماء نے سند پہ کام بھی کیا ہے، لیکن جو صحیح بات ہے جب سب سند کو ساتھ ملایا جائے تو حدیث حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے، صحیح ہے کوئی شک نہیں. لیکن اس حدیث کے الفاظ دیکھیں، حق کی بات کریں عند سوفان جائر. عند کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں؟ دور سے بیٹھ کے لوگوں کے مجمع میں منبر پہ کھڑے ہو کے، یا نزدیک جا کے. عند کسے کہتے ہیں؟ نزدیک جا کے، پاس جا کے. نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھے گا. اور دوسری حدیث میں ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے کہ نبی رحمۃ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اگر کسی کے پاس نصیحت ہو حکمران کے لیے تو وہ اس کی طرف جائے اور اس کے ہاتھ کو لے لیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور اسے نصیحت کرے، اگر وہ مان لے تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا، اگر وہ نہ مانے، اگر وہ مان جائے تو بات اچھی ہے، اگر وہ نہ مانے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. اس کی سند اللہ مہربانی فرماتے صحیح سند ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے حکمران کی غلطی بیان کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع نہیں ہوتے، بلکہ آپ فون کر سکتے ہیں، فون کریں، آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہے. کوئی شخص آج کے دور میں حکمران کے پاس جا نہیں سکتا، آپ کا کام ہے علماء کی طرف رجوع کریں، آپ انہیں کہہ دیں کہ نصیحت کریں، کیونکہ علماء ہی میں ایک وہ راستہ جو حکمران کی طرف جا سکتا ہے. اگر یہ دروازہ بھی بند ہو جائے تو آپ خاموشی سے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو لوگوں کے سامنے جا کے حکمران کے خلاف کیوں نہیں بات کی، کیونکہ یہ خلاف سنت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے.
لوگوں کے سامنے
علامہ احسان الہی خوارج میں سے نہیں تھے، لیکن میرے پاس سنیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کہ ایک حکمران کو کافر کہنا تکفیر کی بات ہو رہی ہے، یہ خوارج ہوتے ہیں. اور اگر کسی حکمران کو آپ نے نصیحت کرنی ہے منبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کے مجمع کے سامنے، میں نے کہا یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، خوارج نہیں ہے لیکن یہ راستہ ہے، یہ دروازہ ہے، اگر یہ کھل جائے اور اس کے اندر لوگ گھسنے لگے تو پھر آگے پھر ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں، وہ خارج بالکل نہیں ہیں. ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے دیکھا جب ایک غلطی انہوں نے دیکھی ہے، اس غلطی کو انہوں نے بیان کی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی، لیکن ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن وہ خارج نہیں ہے. اور نام مجھے یاد ہے انہیں کبھی کسی مسلمان کو کافر کہا، آپ نے سنا کبھی کسی کو کافر کہا ہے؟ انہوں
نے
جی میرے الفاظ یہ ہیں، وہ خوارج ہیں. اگر وہ کسی کو کافر کہیں، میں نے یہ نہیں کہا اگر مجمع میں لوگوں کو سامنے کسی کو برا کہیں،
یہ
بیس میں سے ایک پوائنٹ مجھے دکھا ہے کون سا جس میں میں نے کہا کہ لوگوں کے مجمع میں اگر کوئی شخص بات کرے تو وہ خوارج میں سے ہے، بیس میں ہے. میرے بھائی اس 20 پوائنٹ میں وہ چیز نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکمران کافروں کا ساتھ دے وہ حکمران کافر ہے اور ملک بھی دار حرب ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے مجمع میں اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ خارجی ہے. یہ سٹیپ ہے پہلا, ابھی میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلا سٹیپ ہے. زبان سے بات شروع ہوتی ہے اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ قطر و غارت پہ اینڈ ہوتا ہے.
What do you say about those who say all the sunnah and rest will get to fight the enemy?
اب سارے سوال بہت دور چلے گئے, کوئی جہاد کی طرف ہے کوئی کہاں ہے. اصل
عمان میں
سارے علماء کا ہے, سارے علماء نہیں ہے, ان کا جو سسٹم ہے وہاں پہ وہ اباغی ہیں اور اباغی جو ان کے محکم ہے وہ اباغیت پر چل رہے ہیں اور جو ان کا مذہب ہے وہاں پہ وہ اباغی مذہب ہے آج بھی. سلسلے موجود ہیں بےچارے جیسے دوسرے ملکوں میں موجود ہیں لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنتا, کوئی چلتی نہیں ان کی. جب ایک مذہب گورنمنٹ کا اختیار ہو جاتا ہے وہاں پہ تو پھر وہی چلتا رہتا ہے.
آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ خوارج جو حج کے لیے جا رہے تھے آتی ہے خوارج کے اصلاح کے چانسز ہیں.
ہاں بالکل چانس نہیں ہے. کس نے کہا چانس؟ چانسز تو کافر کی صلاح کی بھی ہیں وہ. جی
مگر آج کے دور میں اگر اس طرح کی سفارش میں دیکھے جائیں تو اس سے کام کیا جائے, نہ کہ اس کو چھوڑ دیا جائے.
جی
اس کو میسج دیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے.
ہاں تو بالکل ہمارے علماء کیا کرتے ہیں.
اور دوسرے جو آج پاکستان میں آج کے دور میں کوئی جماعت کی شکل میں ہے سوال,
جماعت کی شکل میں, جماعت کی شکل میں یہ سب جو میں نے پھر کوئی ساتھی کہا 20 پوائنٹ سارے ہیں یا نہیں, ان میں سب کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جو موجود ہیں. اور خوارج جو آج کے دور میں موجود ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک تو تکفیر الحجر والے جو میں نے بات بیان کی, دوسرا گروہ جو ہے وہ متوقفین ہیں, یعنی دیکھتے ہیں پہلے یہ شخص کیسا ہے, جلد بازی نہیں کرتے پھر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, اسے کہتے ہیں متوقفین. اور یہ گروہ پاکستان میں موجود ہے. کون سا گروہ ہے؟ ہاں اسلامی جماعت والے, جماعت المسلمین بھی ہیں اور اسلامی جماعت والے بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ حکمران, کیونکہ ان کا نعرہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب پہلے میں نے بیان کیا لا حاکم الا اللہ, اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جس کی وجہ سے پھر حکمران کافر ہو جاتا ہے, پھر حکمران کے ساتھ والے کافر ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ سے انتشار ہوتا ہے. لیکن کفر کا فتویٰ وہ متوقفین ہیں, جلدی نہیں لگاتے جیسے عام خوارج کرتے ہیں.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدینہ اسلام کا مرکز ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا؟
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نے کوشش کی میں اختصار سے بیان کروں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جس طریقے سے جس دردی سے قتل کیا گیا اکثر ہمارے ساتھی نہیں جانتے. ہمیں کربلا میں تو کربلا کے سارے قصے یاد ہیں اور ہر مجمع میں بیان کیے جاتے ہیں, اور کوئی شک نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور بڑی دردی کے ساتھ, کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بڑا سانحہ ہے جو اکثر لوگوں کو جس کا علم نہیں ہے. اور میں مختصر بیان کرتا ہوں, جب یہ لوگ خارجی اور یہ فتنے والے منافقین سب اکٹھے ہوئے اور مدینے کے باہر انتظار کیا تو حضرت عثمان نے علی کو بھیجا, جا کے دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے آئے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا. کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو یہاں پر اکٹھے رہنا نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا ہاں جی ہیں حج کے لیے آئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے احرام باندھنا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو اس طریقے سے روکنے کی. اور مدینہ کے شہر کے اندر اب یہ 3000 بندے اکٹھے کیسے آئے گا, بہت مشکل ہے. تو مدینہ کے باہر ہی اپنا کیمپ لگایا تو رہنے سے کوئی حرج نہیں ہے. وہ اچانک مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اکثر فوجی, اگر آپ کو ہسٹری میں تھوڑا کچھ یاد ہے, حضرت عثمان کے زمانے میں جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور یورپ کی طرف خاص طور پر جہاد ہو رہا تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے اور ساری طاقت جو مسلمانوں کی تھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی. مدینہ میں چند صحابی موجود تھے، بڑے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن جب ان منافقین نے اور یہ جو خوارج انہوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کی کہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے، حضرت عثمان خلافت سے اتر جائے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہم سے کسی آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص یہ سب شامل تھے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خلافت سے دستبردار نہ ہوں، یہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو بخشی ہے، آپ اسی میں رہیں، آپ بالکل اترے نہیں، کیونکہ یہ فتنہ ہوگا، پھر جو بھی اوپر آگے آئے گا لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے اور انہیں بھی اس طریقے سے دستبردار ہونا پڑے گا، تو پھر امن و امان ختم ہو جائے گا اور سلامتی ختم ہو جائے گی. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ خلافت سے میں نہیں اترنے والا. ان لوگوں نے شدت اختیار کی اور حضرت عثمان کو اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا اور پانی بھی بند کر دیا، نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے. حضرت علی نے اجازت مانگی کہ ان کے خلاف ہم جتنے بھی موجود ہیں ہم جنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کرار اٹھا. عثمان نے
میری وجہ سے مدینہ کے اندر کوئی فوڈ ریڈی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں نے میری بجائے کی ہے، تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی تلوار نہیں اٹھائے اور میں نے اپنے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اور انہوں نے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ان کے حسن نے فرمایا تھا جب بہت کے پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے اور بہت کا پہاڑ کیا، جسے نے فرمایا کچھ بہت پکڑ ایک بہت کا پہاڑ ثابت ہو جائے
کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. دو شہید کون تھے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان. عثمان کو اس حدیث میں سے علم ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی اور شہادت ملے گی، تو انہوں نے انکار کر دیا کوئی شخص تلوار نہیں اٹھائے گا، اور اس وجہ سے ان لوگوں نے شدت اختیار کی، پانی بھی بند کر دیا اور کوئی شخص ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اتنی شدت اختیار کی کہ امہات مومنین میں سے ان کو ترس آیا. میں کہا حضرت ام سلمہ تھی رہتا ہے اس وقت، بات بھولی بھی بہت پرانی بات ہے، تو پانی لے کے جا رہی تھی گدھے کے اوپر، تو ایک جو شخص بیٹھ رہا ہوا تھا منافقین میں سے، انہوں نے دیکھا کہ کہاں جا رہی ہے، انہوں نے کہا میں ملنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دینی چاہیے، مجھے اجازت دے دو. تو اس شخص نے دیکھا جب پانی لے کے جا رہا تھا، اس نے گدھے کو زور سے مارو، گدھا بہت تیزی سے دوڑتا گیا اور وہ گدھے سے گر گئی. میں ان لوگوں نے اس طریقے سے امہات المؤمنین کا بھی ادب و احترام نہیں کیا. اور باہر جو ان کا صفہ تھا، حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو بھیج دیا، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور چند صحابہ اور بھی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا کہ تم لوگ وہاں پہ جا کر رکھوالی کرو. حضرت عثمان نے اس سب کو نکال دیا کہ میرا اللہ تعالیٰ کرے گا، اور خود قرآن مجید پڑھنا بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور ایک شخص کو اس دوران پہلے سے ہی ایک شخص کو بھیج دیا، اس وقت ٹیلی فون تو نہیں تھے، ایک شخص کو بھیج دیا کہ جلدی سے جو فوج باہر گئی جتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آ جائیں، اور شام کی طرف ایک شخص کو بھیج دیا، شام زیادہ قریب پڑتا تھا، کہ وہاں سے اگر کوئی مدد آ سکتی ہے تو آ جائیں. اور شام میں معاویہ بن ابی سفیان تھا جو اموی خاندان کا تھا، اور کسی کو علم نہیں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا اور انہیں یہ بھی علم ہوا کہ کوئی نہ کوئی شخص گیا ہوگا اور آتے آتے کوئی دن لگ جائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی دو دنوں میں فیصلہ ہو جائے. انہوں نے تین دن دیے حضرت عثمان کو کہ اب دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم مدینہ میں قتل عام کر دیتے ہیں. حضرت عثمان اپنی بات میں ڈٹے رہتے ہیں، اب وہ لوگ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام پہلے حضرت عثمان خود خطبہ دیتے تھے، لیکن ایک خطبے کے دوران ان کا انتشار ہوا، اختلاف ہوا اور ان کو پتھر مارنے لگے. ایک پتھر عثمان کے سر پہ آ کے لگا اور خون جاری ہوا، وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اب جانتے ہیں عمر کتنی تھی حضرت عثمان کی اس زمانے میں؟ بہت ضعیف تھے، 73 سال سے زیادہ عمر تھی. اس عمر میں ان کو شہید کیا گیا، تو بے ہوش ہو گئے. برحال ان کو لے گئے اور اپنے گھر میں ہو گئے. اس کے بعد وہ ممبر پہ نہیں آئے اور دوسرے صحابہ جو نماز پڑھاتے رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اب دو راستے، یا تو قتل کریں حضرت عثمان کو شہید کر دیں، اور دوسرا راستہ وہ مان ہی رہے کہ وہ دستبردار ہو جائیں. چنانچہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھڑکی سے ہی اندر جاتے ہیں چار. اس سے پہلے کہ دو تین لوگ جاتے ہیں, صحابہ کرام کے بیٹے بھی جاتے ہیں, حضرت محمد بن ابو بکر بھی جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کسی کی نہیں سنتے. تو وہ چار لوگ اندر جاتے ہیں, ایک ایک اپنا تلوار لے کے اپنا اسلحہ ساتھ لے کے اندر جاتے ہیں. ان کے چند غلام اندر ہوتے ہیں, حضرت عثمان کے غلام, وہ آتے ہیں آگے لڑنے کے لیے, انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص آتا ہے ظالم شخص, وہ قرآن اپنے پاؤں سے اس طریقے سے ہٹا دیتا ہے اور حضرت عثمان تلوار توار کرتے ہیں. ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے نائنہ, وہ آگے آتے ہیں اپنے ہاتھ آگے کرتی ہیں, ان کی تین انگلیاں کٹ جاتی ہیں تلوار سے اور حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس عمر میں آپ دیکھیں بزرگ کیا کر سکتا ہے, تلوار مارتے ہیں, ان کا کندھا جو یہاں سے کٹ جاتا ہے اور خون کے قطرے, قرآن مجید کھلا ہوتا ہے سامنے, خون قطرے قرآن مجید ٹپکتے ہیں. سیر والے لکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت, سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور اس آیت پہ جا کے یہ قطرے گرے, فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور دوسرا شخص آتا ہے اور وہ وار کرتا ہے, تیسرا شخص آتا ہے, اور جو چوتھا شخص ہے جس کے دل میں بہت زیادہ بغض تھا, حضرت عثمان نیچے گر جاتے ہیں, وہ شخص آتا ہے ساتھ وار کرتا ہے خنجر کے ان کے سینے پہ. اس کے بعد وہ شخص اس کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں سے رولتا رہتا ہے. حضرت عثمان وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان میں سے دو انسانوں میں سے دو لوگ وہاں پہ مر جاتے ہیں. حضرت عثمان کی لاش تین دن وہاں پہ رہتی ہے, اٹھانے کی اجازت نہیں, چھوٹے بچے گھر میں ہیں, عورتیں بھی گھر میں ہیں. علی اجازت مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو دفن تو کر لیا جائے. وہ شخص اصرار, وہ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اب خلیفہ بن کے رہے گا ورنہ ہم مدینہ میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ معاملہ ایسے ٹھیک نہیں ہونے والا اور عام مسلم قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اور اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر جا کے ایسے بزرگ انسان کا قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے اس طریقے سے حضرت علی نے, اچھا پیچھے سے فوج بھی آ گئی, اب خلیفہ نہیں ہے, اب کیا کرے, اور وہ لوگ بھی گھس گئے مدینہ کے اندر, منتشر ہو گئے. اب کوئی پتہ نہیں کہ کون منافق ہے, کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے. تو حضرت علی مان جاتے ہیں شرطوں کے ساتھ کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن قتل و غارت ختم ہو جائے اور تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ گے. ان لوگوں نے کیا کیا, بیعت کر لی اور خود حضرت علی کی فوج جو پہلے آ چکی تھی شام سے اور یورپ سے, ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے سب. بس حضرت علی نے یہ کوشش کی کہ ان پہ حد قائم کی جائے, لیکن حضرت علی ان پہ حد قائم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ابھی بھی فتنہ موجود تھا اور وہ لوگ مکس ہو چکے تھے اور ان قتل کرنا بہت مشکل تھا. تو پھر یہ بات بیچ میں آئی اور حضرت معاویہ نے انکار کیا کس طریقے سے کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ انظام کو قتل نہ کیا جائے, قصاص نہ لیا جائے. تو اس طریقے سے بات ہوئی. تو یہ وجہ تھی حضرت عثمان کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن